سورت رات کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الف لام میم را, یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے. اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے, ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. وہی کام کی تدبیر کرتا ہے, وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی. اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے ہیں. وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے, یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں, اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں, شاخدار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں. سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں, پھر بھی ہم ہر ایک کو ایک پر پھل پہ برتری دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے, اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی, یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں. اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی, اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا. بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہے راہ دکھانے والا. اس کا عنوان کیا ہے؟ رکو نمبر 7, اللہ تعالیٰ کا نظام حق پر مبنی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کتاب کے بارے میں بتایا کہ یہ برحق ہے. 4 باتیں کتاب کے ناطے سے ہم نے دیکھی. یہ کتاب الہی کی آیات ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں, حق پر مبنی ہیں, لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے. پھر دوسری چیز جو اس میں بتائی گئی, اللہ کا نظام حق, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کا نظام ہے یہ حق پر ہے. پہلے آسمان کی بات ہوئی, آسمان کے ناطے سے 5 باتیں ہم نے دیکھی, بغیر کسی سہارے کے قائم ہے. کبھی دیکھیں پلرز, ہم چھت ڈالتے ہیں تو پہلے دیواریں ڈالتے ہیں, آسمان کی چھت کی دیواریں کبھی کسی کو دیکھی؟ بغیر عمد ترونها, کوئی ستون نہیں کہ جس پہ یہ آسمان ہے. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر جلوہ فرما ہے. پھر چاند اور سورج کا نظام پیدا کیا, اور ہر ایک اپنے وقت پہ چل رہا ہے. اللہ ہی سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے, اور اپنی یہ نشانیاں کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ تمہیں اس کی ملاقات کا یقین ہو. پھر زمین کی بات ہوئی, اس کے ناطے سے پھر 7 باتیں ہم نے دیکھی. کون کون سی؟ اللہ نے زمین کو پھیلایا, پہاڑوں کی میہیں لگائیں, دریا بہائے, پھلوں کے جوڑے پیدا کیے, دن کو رات پر تاری کرتا ہے, اور زمین مختلف قسم کی ہے, یعنی کہیں سرخ کہیں سفید. ایک ہی پانی ہے بارش کا اور مختلف ذائقے اور رنگوں کی چیزیں پیدا کرتا ہے. پھر اس سے آگے ہے تیسری چیز جو حق کے بارے میں بتائی, وہ آخرت برحق ہے. پورے رکوع کا خلاصہ ہی کیا ہے کہ اللہ کا نظام حق پر مبنی ہے. آخرت کے ناطے سے پانچ باتیں ہم نے اس رکوع میں دیکھیں. کون کون سی؟ وہ لوگ جو دوبارہ زندگی پر یقین نہیں رکھتے, وہ رب سے کفر کرتے ہیں, یہ دنیا کے قیدی ہیں, جہنمی ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اگرچہ وہ لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں, آخری آیت میں ان پہ بات ہوئی تین طرح سے. نمبر ایک, نبوت کے منکر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور آپ کی حیثیت ایک رہنما کی ہے. اگر ہم ان تمام باتوں کی روشنی میں اپنے عمل کی باتیں اس میں دیکھیں تو بہت سی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ کتاب پر ایمان لانا ہے اور اس کو واقعی اس نظر سے پڑھنا ہے کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی بات پڑھ رہے ہیں. آپ کو یہ فیلنگز آتی ہیں؟ قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھتے وقت اپنے آپ کو یقین دلائے کریں یہ کس کے الفاظ ہیں. یقین کریں کہ پڑھاتے ہوئے کبھی ایک دم جھڑچھری آ جاتی ہے یہ سوچ کے کہ میں کس کی بات پڑھا رہی ہوں, کس کے لفظ, کس کا کلام, کیا میری یہ اوقات. یقین کریں اتنی رقت آتی ہے انسان کے دل میں کہ دل نہیں چاہتا کہ آگے ایک لفظ بول سکے, کیونکہ اس وقت آپ اور میں دنیا کی بہترین کتاب پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. کیا آپ کو واقعی اپنے اوپر رشک نہیں آ رہا؟ مجھے تو آپ سب پہ آتا ہے. دنیا کے سارے ہنگاموں کو چھوڑ کے آپ اللہ کی کتاب پڑھنے آئے ہیں اور اسی کتاب سے ہی انشاءاللہ خیر نکلے گی. دوسری چیز ہم نے اس ناطے اس رکوع میں سے جو سیکھی, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کے اس سے محبت کرنی ہے. آسمان کو تدبر سے دیکھنا ہے. اب جاتے ہوئے آج اگر آپ جب کہیں بھی نکلیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آسمان کی کوئی دیواریں ہیں. کوئی آپ کو کہے فلاں جگہ ایک چھت ہے لیکن اس کی دیواریں نہیں, کوئی پل ہے لیکن اس کے نیچے کچھ نہیں. آج ہینگنگ بریج تو ہیں لیکن وہ بھی اوپر سٹرنگز کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں, نیچے کچھ نہیں دکھتا, اوپر اس کے سہارے ہوتے ہیں. یہ آسمان کیسے ہے, کس نے پیدا کیا, کب سے ہے؟ اب دیکھیے نیلے رنگ کا, کبھی رنگ بھی نہیں اس کا اڑا. کہیں سے آپ نے کبھی سنا کہ آسمان پھٹ گیا, ادھڑ گیا, وہاں سے فینٹ ہو گیا, وہاں سے پانی نکل آیا؟ کیا طریقے ہیں. ایک ایک چیز پہ تدبر کریں گے تو اللہ کا قرب ملے گا. پھر اسی طرح زمین پہ چلتے ہوئے اس کے بارے میں غور کرنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا. پھر آپ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بڑی پیاری چیز ملی, وہ کیا ہے کہ یسقا بما ان واحد, ایک پانی پلایا جاتا ہے لیکن مختلف قسم کی چیزیں نکلتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے ماں ایک ہوتی ہے لیکن بچے مختلف مزاج کے بنتے ہیں, کیسے ہو جاتا ہے یہ فرق؟ ماں باپ کی شکل سے بالکل مختلف شکل بچے کی بن جاتی ہے. یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کی شان. ایک استاد ہوتا ہے لیکن سننے والے شاگردوں میں کئی مختلف درجے کے شاگرد نکلتے ہیں, یہ سب کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے. اور پھر اسی طرح ہم نے اس میں سے ایک اور چیز یہ سیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی, ایک ہادی کی تھی, راہ دکھانے والے کی. لہٰذا اگر آج ہم بھی اسی کام کو کریں تو ہمیشہ اپنے آپ کو ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم لوگوں کو راستہ دکھانے والے ہیں. اگر میں راستے سے بھٹک گئی تو دوسرے بھی بھٹکیں گے. دین کا کام کرنے کے بعد انسان اپنا نہیں رہتا. میں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں کہ تم اپنے نہیں ہو. کیوں؟ کہ آپ کا ایک ایک ایکشن لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے. جس طرح اگر سنگے میل غلط لگ جائیں تو لوگ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, منزل سے دور ہوتے ہیں. اسی طرح دین کا کام کرنے والے یا دین کی نسبت سے مشہور لوگ جب کوئی کام غلط کرتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا باعث بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کریں. چلیے رکوع نمبر سات, اللہ یعلم, رکوع نمبر آٹھ ہے, اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, مادہ یعنی فیمیلز, اپنے شکم میں یعنی پیٹ میں جو کچھ رکھتی ہیں اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا کھٹنا بڑھنا بھی، اور ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر اور پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور با آواز بلند ہو کر کہنا، اور جو کچھ رات میں چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر اور یکساں ہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل لیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سب مخلوق، خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے، کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو، جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے، کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یہ لوگ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق، اور وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارا ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی ہو، تو بھی وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ رکوع نمبر 8، اس کا عنوان کیا ہے؟ حق اور باطل کا تقابل۔ اس پورے رکوع میں ہمیں جو چیزیں ملی اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس صفت کو اجاگر کیا گیا۔ کیا کیا جانتا ہے؟ ہر حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگ ہے، کوئی اونچی آواز کرے سے بولے یا آہستہ بولے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ کوئی رات کے اندھیرے میں چھپ کے کام کرے یا دن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نگران مقرر کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بتائی، کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنا حال نہیں بدلتی. پھر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی پکڑ کرتا ہے تو کوئی اس کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کے ناطے سے چھ باتیں ہمارے سامنے آئیں. کون کون سی؟ وہ بجلی کو چمکاتا ہے تاکہ انسان امید اور خوف میں مبتلا ہو, پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھاتا ہے, بادلوں کی گنگھرچ اللہ کی تسبیح کرتی ہے, فرشتے ہیبت سے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, کڑکتی ہوئی بجلیوں کو لوگوں پر گراتا ہے, اور اس کی چال بڑی زبردست ہے. اور پھر آگے ہم نے دیکھا کہ پکارنا صرف اللہ کو ہے, اللہ کو پکارنا برحق ہے. کیسے؟ دوسری ہستیاں جواب نہیں دے سکتی, ان کو پکارنے کا فائدہ نہیں. جیسے کھلے ہاتھوں سے کوئی پانی مانگے, پانی ہاتھ میں نہیں آتا, اسی طرح کافر کو اس پکار سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. پھر آیت نمبر 15 میں ہم نے دیکھا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. اور پھر آخر رکوع تک ہم نے اس بات کے سات دلائل دیکھے کہ اللہ ہی خالق ہے. کس چیز کا خالق ہے؟ زمین و آسمان کا. اللہ کے سوا دوسرے نفع نقصان کے مالک نہیں. اندھا اور بہرا, اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں, یعنی مشرک اور مواحد. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر ہر جگہ اپنے ظرف کے مطابق پانی بھر لیتی ہے. اور اللہ نے حق اور باطل کو بیان کرنے کے لیے دو مثالیں ہمارے سامنے رکھی, جس سے پتہ کیا چلا کہ بظاہر باطل کا غلبہ دکھتا ہے لیکن وہ اس جھاگ کی طرح ہے جو پانی پہ آتا ہے. تھوڑی دیر میں جب پانی ٹھہر جاتا ہے, لہریں رکتی ہیں, تو جھاگ ختم ہوتا ہے اور اصل پانی نیچے سے نکل آتا ہے. اسی طرح بظاہر باطل ہمیں اپنے چاروں طرف دکھتا ہے, برا ماحول, برائی, فتنے, شیطانی چیزیں, لیکن یہ وقتی ہیں. اصل یہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو پھر باطل چلا جاتا ہے. اسی طرح زیورات کو پگھلانے کے لیے جب گرم کیا جاتا ہے تو اوپر جھاگ آنے لگتی ہے, تو وہ جھاگ کیا ہے؟ ناکارہ چیز, اور اصل چیز ہے نیچے کی چیزیں. ہمارے لیے اس پورے رکوع میں سے جو عمل کی باتیں ہیں, نمبر ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں حق شناسی عطا فرمائے, حق کو پہچان سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ظرف کی وسعت کی دعا کرنی ہے. پھر اس چیز کا یقین رکھنا ہے کہ میں کوئی بات آہستہ بولوں یا اونچی, رات میں بولوں یا اندھیرے دن میں, اللہ کو اس کی خبر معلوم ہو جاتی ہے. پھر اس میں ایک اجتماعی اخلاق بھی سکھایا گیا, اور وہ کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اسی پہ مولانا حالی کا ایک شعر بھی ہے نا, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آج اگر ہم ایک امت ہونے کے ناطے اپنے آپ کو دیکھیں تو مسلمانوں کو اس آیت پہ عمل کی بہت ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں, میں کہتی ہوں کہ حالت بڑی خراب ہے. جب ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں, پھر آنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہاں کے حالات کیسے ہیں, تو میں کہتی ہوں حالات تو نہیں مجھے معلوم, لیکن حالت بڑی خراب ہے. ہر آنے والا دن شیطانی طور طریقے بڑھ رہے ہیں, دشمنوں کے طور طریقے. ہر وہ چیز جو پہلے کم تھی اب زیادہ ہوتی دکھتی ہے. دولت کی ہوس دیکھ لیجئے, کھانے پینے کی اشتہا دیکھ لیجئے, رات پوری پوری جاگنا دیکھیں, ٹی وی چینلز کو دیکھیے, ہر دن بگاڑ بگاڑ بگاڑ. اگر ہم باقی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کی حالت سنورے, ہمیں اچھے لوگ ملیں, اچھے حکمران ہوں, تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ ہر بچے بچے کو اپنے طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر گھر اپنے خاندان اپنے اپنے کنبے کو بدلے گا تو ایک وقت آئے گا کہ پورے کا پورا ملک بدل جائے گا. ورنہ یاد رکھیے کہ جس ملک کے اوپر نام اسلام کا ہو لیکن کام وہاں سارے شیطان کے ہوں تو پھر اس قوموں کی حالت نہیں بدلتی. اور میں جب اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو پڑھتے ہوئے سوچتی ہوں تو مجھے خوف آتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں اگر ہم نے اپنی حالت نہ بدلی تو ہمارے ملکوں کا کیا حال ہوگا. کوئی پہلی مثال نہیں ہوگی, کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یاد رکھیے جب کوئی مسلمان اپنی پہچان ختم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی ختم کر دیتا ہے. اچھا تم نہیں بنتے, چلو جاؤ پھر تم بھی جاؤ یہاں سے. جیسے کوئی ڈپلیکیٹ نام لگا لیتا ہے نا اپنے نام کے ساتھ تو پھر اس ڈپلیکیٹ کاپیز کو بھی مارکیٹ سے اٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ اصل نہیں ہو. آج مسلمان اصل مسلمان نہیں, آج مسلمان کا روب دلوں پہ نہیں, آج لوگ اس سے دیکھ کے ڈرتے نہیں. وجہ کیا ہے کہ مسلمان غیروں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے, تماشا دکھا رہا ہے, اپنے اسلام کا مذاق اڑواتا ہے. لہذا نتیجہ کیا ہے کہ نہ اس کا روب ہے, نہ اس کی عزت ہے, نہ کسی کے دل میں اس کی دھاک ہے. ایک شیر وہ ہوتا ہے کہ جس جو جنگل میں رہتا ہے لوگ اس کا نام سن کے بھی ڈرتے ہیں, ہے نا. شیر کا نام سنتے ہی خوف آتا ہے نا, کوئی تصور نہیں کرتا کہ کہیں شیر موجود اور ہم اس کو دیکھیں یا اس کے قریب جائیں. لیکن ایک شیر ہوتا ہے جو سرکس میں کھیلتا ہے, جس کے ساتھ لوگ کھیل رہتے ہیں, اس کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, دیتے ہیں, ٹکٹس خریدتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. فرق کس بات کا ہے؟ جنگل کا شیر اصلی شیر ہے اور سرکس میں کھیلنے والا شیر دوسروں کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے. وہ کٹ پتلی ہے, اس کو دوسرے نچاتے ہیں, لوگ مزہ لیتے ہیں. اسی طرح اصل مسلمان کیا ہے؟ جنگل کا شیر. جب اسلام اپنی اصل حالت میں آتا ہے تو وہ اصلی شیر کی طرح غراتا ہے, پھر عمر فاروق کی طرح لوگوں کے دلوں میں اس کا روب آتا ہے, پھر لوگ اس کو دیکھ کے خوف کھاتے ہیں, اس سے مقابلہ نہ ہو اس کی تمنا کرتے ہیں. لیکن جب مسلمان غیر مسلموں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن جائے, اپنے آپ کو چھوڑ دے, تو لوگ دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اس میں اپنا کردار کہاں تک ادا کر سکتے ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز جو ہم نے سیکھی کہ آخری فتح حق ہی کی ہوتی ہے. بظاہر ہم اپنے ارد گرد برائیوں کو پنپتا ہوا دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں سب تو یہ کر رہے ہیں پھر ہم کیوں نہ کریں, اس سے ہمیں کیا ہوگا اور اس سے یہ کیا ہوگا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ حق حق ہے. ایک سچ آتا ہے تو سو جھوٹ چھپ جاتے ہیں. تو لہٰذا اپنی زندگی میں حق کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے اور گھبرانا نہیں. اگر تھوڑے ہیں حق والے, اب بھی غالب نہیں, حق پہ جمے رہیے, اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو غلبہ دے گا. اور آخر میں یہ ہے کہ ہم نے رب کے حکموں کو ماننا ہے. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى, جو دنیا میں رب کی بات مانے گا اللہ اس کی مانے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم اس کی پکار کو سن کے لبئی کہنے والے بنے, پیچھے چھپنے والے نہ بنے. چلیے رکوع نمبر 9 کو دیکھتے ہیں. افا ام من یعلم انما انزل الیک من ربک الحق, کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے, اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو. جب ایسی آیتیں آتی ہیں نا تو پھر اپنے آپ کو جواب کے لیے تیار رکھا کریں, ہو سکتا ہے برابر؟ نہیں ہو سکتا. لہذا نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. عقل مند کون ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق, جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و اقرار کو توڑتے نہیں. اور کیا خوبیاں ہیں عقل مندوں کی؟ یہ پوری لسٹ بن رہی ہے اولو الالباب کی. والذین یصلون ما امر اللہ بہ, اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں, اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں, اور جو اپنے رب کی رضا مندی کی طلب میں کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں, اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں, انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے, جنات أدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة. ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے. ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. بما صبرتم فنعم عقب الدار، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا ہے بدلہ اس دار الآخرت کا. اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لانتے ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے. یہ ترکو نمبر 9، اس کا عنوان کیا ہے؟ مومن اور کافر کے مزاج میں فرق. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرق کرنے والی چیزیں ہمارے سامنے رکھی. شروع میں وحی الہی کی بات کی کہ یہ فرق پیدا کرتی ہے. کیسے؟ وہ لوگ جو اس کتاب کو حق مانتے ہیں وہ نصیحت قبول کر لیتے ہیں، اور جو اس کتاب سے آنکھیں بند کرتے ہیں وہ اندھے ہیں. پھر اس کے بعد وحی کو قبول کرنے والوں کی 8 صفات کا ذکر پڑھا ہم نے. کون کون سی؟ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے چھپا کے اور ظاہر طور پہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. اور تیسرا اس چیز ہم نے اس رکوع میں دیکھی کہ وحی کو قبول کرنے والوں کا انجام کیا ہے. 3 باتیں معلوم ہوئی. جنات عدن، عدن کے باغوں میں جائیں گے. پھر ان کے ماں باپ، ان کی اولادیں جو نیک تھیں وہ ان کے ساتھ ہوں گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. اور آخر میں ہم نے ان لوگوں کا ذکر پڑھا جنہوں نے وحی قبول کرنے سے انکار کر دیا. 4 باتیں ان کی پتہ چلیں. کون سی؟ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے. نمبر 2، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں مگن ہیں. ان کا انجام کیا ہے؟ آخرت میں برا ٹھکانہ ہے. ہم نے ان سب باتوں سے کیا سیکھا؟ وحی کی اتباع کرنی ہے، اس کتاب کو حق سمجھنا. ایک حق سمجھنا یہ ہوتا ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے، لیکن ایک حق کیا ہے؟ کہ دل کے یقین کے ساتھ اس کتاب کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے. کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے کہ واقعی یہ باتیں یہی ہیں حق؟ اسی میں ہے زندگی، اسی میں ہے خیر. اس کو ماننے سے ہی دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. اس کے بعد ہم نے وہ 8 صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو دانش مندوں کی ہوتی ہیں، عقل مندوں کی، جس کا بھی ذکر ہوا. اور پھر ہم نے وہ باتیں اپنے اندر نہیں پیدا کرنی، اور اگر ہیں تو ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، جو لوگ اس انجام کے، برے انجام کے شکار ہوں گے. اور پھر ایک اور چیز جو ہم نے اس رکوع سے سیکھی وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی اولادوں اور اپنے والدین اور رشتہ داروں کی اصلاح کی دعا بھی کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے تاکہ ہم جنت میں ان کے ساتھ ہوں. بہت ہی بڑی بات ہے کہ اگر ہم جنت میں ہوں لیکن ان میں سے کوئی ہمارے ساتھ وہاں نہ ہو تو کیا معاملہ ہوگا. تو اس پہ وہی سبق اپنا دہرا لیجئے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے خاندان والوں کو دین کا پیغام بھیجنا ہے، और इत्तेफाक ऐसा है कि जब भी ये बात होती है उस दिन सैटरडे होता है। लास्ट सैटरडे बात हुई थी और संडे का दिन हमने रखा था कि हमने 10-10 लोगों तक इंशाल्लाह इस छुट्टी के दिन में दीन का पैगाम, इस वही की दावत, कुरान की दावत को देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो उस पर काफी हद तक अमल भी किया। फिर मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी दी थी लास्ट वीक, शायद आपको याद है कि नहीं, कि अपनी खालाओं, अपने मामों और अपने जो कराबतदार हैं उनके दीन की फिक्र करनी है, और अगर उनके पास कुछ कमी है तो उनकी मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे वाकई प्रैक्टिकली कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आपने भी किया होगा। बंदा मोमिन अकेला खुश नहीं रह सकता। हमारी आदत है, हम कमजोर हैं, कि जब तक लोग हमारे साथ नहीं होते हमें अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह ताला से इसी दुआ के साथ हमने इस रुकू में से नियत करनी है कि हमारी जात से हमारे रिश्तेदारों को फायदा दे। मुझे याद है कि बचपन से मुराद ये कि जब शऊर की उम्र शुरू होती है तो मेरे दिल में ये बहुत दुआ होती थी कि अल्लाह ताला मेरी जात से मेरे रिश्तेदारों को फायदा पहुंचे। हालांकि उस वक्त कोई इतनी शऊर की उम्र नहीं होती कुरान की और इस तरह की बातों की, और यकीन करें कि मैं अपने दिल में बड़ा दर्द महसूस करती हूँ इस चीज का कि हमारे रिश्तेदार जो है वो अगर उसमें कोई पीछे है तो वो क्यों पीछे है। और मुझे लगता है कि यही चीज फिर इंसान को हिम्मत देती है और वो वाकई फिर अपनी बात दूसरों तक पेश करने की कोशिश करता है। रुकू नंबर 10। वयकूलु लज़ीन कफरू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बे। काफिर कहते हैं इस पर कोई निशानी या मौजज़ा क्यों नाजिल नहीं किया गया। जवाब दे दीजिए, जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे कर देता है और जो इसकी तरफ झुके उसे रास्ता दिखा देता है। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب। जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए इनके लिए खुशहाली है और बेहतरीन ठिकाना है। इसी तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं। क्या आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए। ये अल्लाह रहमान के मुनकिर हैं। आप कह दीजिए कि मेरा पालने वाला तो वही है, इसके सिवा दर हकीकत कोई भी इस लायक नहीं कि उसकी इबादत की जाए। इसी के ऊपर मेरा भरोसा है और इसी की जानिब मेरा रजू है। अगर बिलफर्ज किसी कुरान के जरिए पहाड़ चला भी दिए जाते तो या जमीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती या मुर्दों से बातें करा दी जाती, फिर भी वो लोग ईमान न लाते। बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है, तो क्या ईमान वालों को इस बात पर दिल जमाई नहीं कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे। कुफार को तो इनके कुफर के बदले हमेशा ही कोई ना कोई सख्त सजा पहुंचती रहेगी या इनके मकानों के करीब नाजिल होती रहेगी ता वक्त के वादे इलाही आ पहुंचे। इन्नल्लाहला युखलिफुल मियाद। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। ये था रुकू नंबर 10। इसका उन्वान क्या है? रसूल भेजने का मकसद। इब्तदा में रिसालत का इनकार करने वालों के एतराजात के जवाब दिए गए। एतराज क्या था कि निशानी क्यों नहीं उतारी जाती। जवाब क्या दिया गया कि अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे, यानी निशानियां देख के भी लोग नहीं मानेंगे। जो लोग अल्लाह की तरफ आते हैं उनको अल्लाह ताला जरूर रास्ता दिखाता है। अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है और दावत हक को मानने वाले और ना मानने वाले बराबर नहीं। जो मानते हैं उनको तूबा मिलेगी। तूबा में दाखिल यानी जन्नत के अंदर आला ठिकाने खुशहाली उनको दिए जाएंगे। तूबा के बहुत सारे मानी किए जाते हैं तफसीर में, खैर, खुसना, करामत, रश्क। और जन्नत में एक मखसूस दरख्त या एक मुकाम का नाम भी है, यानी जो दुनिया में ये काम करेगा अल्लाह ताला उनको जन्नत का भी एक पुरसकून मुकाम अदा करेगा। फिर इससे अगली आयत यानी आयत नंबर 30 में हमने रसूल भेजने का मकसद समझा। चार बातें हैं उस नाते से। نمبر ایک، آپ کو حکم دیا کہ جو پیغام آپ کو ملا اس کو سنا دیں، ان کو بتا دیں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی رب نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجاؤ ماوا ہے، یعنی مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور آخر میں پھر معجزات نہ دکھانے کی وجہ بیان کی. کیا؟ کہ اگر ان کے کہنے پہ پہاڑ چلا بھی دیے جائیں یا مردے بھی زندہ کر دیے جائیں پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جن کو دلیل سے نہیں ماننا وہ معجزات سے بھی نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت مل جائے، لیکن جو لوگ خود کوشش نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے نہیں چاہتا. اور پھر آخری بات ہم نے پڑھی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے جب تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی ان تک پورا نہ ہو. ہمارے عمل کی باتیں اس میں وہی ہیں ساری کی ساری، کہ پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کرتے ہیں، کوئی بھی مشکل آتی ہے تو کون پہلے یاد آتا ہے؟ ماں تو نہیں آتی، ماں پاس ہوتی تو اس کو بتاتی. میری تو کوئی بہن نہیں جو میرا غم سنے، کوئی بھائی ہوتا تو میری مشکلوں میں کام کرتا. لوگ آہیں بھرتے دیکھیں گے، اولاد نہ ہو ہائے میرے بڑھاپے کا کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا معاملہ ہوگا. سب سہاروں سے کٹ جائیے، اپنے اس قرآن کے سفر کے ساتھ ساتھ ایک ہی سہارے کو مضبوط کر لیں کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پھر دیکھیے کام کتنے آسان ہے. دوسری چیز ذکر اللہ، اللہ کی یاد دل کا اطمینان. اللہ کی یاد کیسے؟ زبان سے اذکار کی صورت میں، دل میں اللہ کی محبت کی صورت میں، اور اعضاء سے اللہ کی فرما برداری کے کاموں کے ذریعے. یہ تین کام کرنے والے ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں. جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر آتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، جو دل سے رب کو یاد کرتا رہتا ہے اس کے دل کے اندر امن چین ہے، اور جو نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری چیزوں میں بے سکون ہونے سے بچا لیتا ہے. لہذا ذکر کی کثرت، اللہ کی یاد، اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان کرے.